الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. مسائل فقہ میں ہماری گفتگو واجبات نماز کے مسائل پر ہونے والی تھی. گزشتہ نشست میں اذان اور اقامت کے مسائل زیر بحث آئے تھے اور حسب روایت مناسب یہی معلوم دیتا ہے کہ مرتبہ ذرا خلاصہ ہو جائے ان مسائل کا. اذان اور اقامت کا دینا ہماری شریعت میں مستحب ہے. مستحب ہے یومیہ نماز کے لیے، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور صبح، ان پانچ نمازوں کے لیے اذان اور اقامت کا دینا مستحب ہے. چاہے یہ نمازیں جماعت سے پڑھی جائیں یا فرادہ پڑھی جائیں، ادا پڑھی جائیں یا قضا پڑھی جائیں، ان کے علاوہ باقی جتنی نمازیں، چاہے وہ نمازیں واجب ہوں یا مستحب، عید کی نماز، جمعے کی نماز، آیات کی نماز، شب قدر کی نماز، نیمہ شعبان کی نماز، جتنی نمازیں چاہے وہ واجب ہوں یا مستحب، اس کے اندر اذان اور اقامت شرعاً بالکل نہیں. اگر آپ دیں گے تب بھی کوئی فائدہ نہیں، اور اگر یہ سمجھ کر دیں گے کہ ان سے پہلے بھی اذان اور اقامت کا کہنا ضروری ہے تو یہ پہلے حرام. لیکن نماز یومیہ کے علاوہ دوسری واجب نمازیں جو ہیں، نماز آیات، نماز جنازہ یا نماز عید یا نماز جمعہ، اگر وہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو اس صورت میں آقا کوئی کے نزدیک ان سے پہلے تین مرتبہ الصلاۃ کہنا مستحب ہے. آقا خمینی کے نزدیک یہ بھی مستحب نہیں، لیکن رجاء مطلوبیت کی نیت سے کہہ سکتے ہیں، اس نیت سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر خدا کو پسند ہے تو قبول کر، نہیں پسند ہے تو کوئی بات نہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ جتنی واجب نمازیں ان سے پہلے تین مرتبہ الصلاۃ کہنا مستحب جب انہیں جماعت کے ساتھ پڑھا جائے، اور ان کے علاوہ اگر انہیں نمازوں کو آپ گھر میں پڑھیں یا کوئی اور مستحب نماز پڑھیں تو اذان اور اقامت کا کہنا شرعاً اس کی کوئی اہمیت نہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اذان اور اقامت اگرچہ ہر نماز یومیہ کے لیے مستحب ہے، لیکن نماز صبح اور نماز مغرب کے لیے اس کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے جبکہ مرد ان نمازوں کو پڑھے. عورت بھی پڑھے تب بھی مستحب، لیکن مرد پڑھے تو اس کا استحباب، اس کا ثواب اور زیادہ ہو جاتا ہے. اور اتنی اہمیت ہے اذان اور اقامت کی کہ نماز جس کا توڑنا حرام ہے، اگر دھولے سے اذان اور اقامت انسان نہ کہے اور نماز میں داخل ہو جائے تو اس صورت میں اس کو یہ اختیار ہے کہ رکوع سے پہلے پہلے، پہلی رکعت کے رکوع سے پہلے پہلے نماز کو توڑ سکتا ہے، توڑنے کے بعد اذان اور اقامت کہہ کر دوبارہ نماز شروع کر سکتا ہے. اذان اور اقامت دونوں کو، اگر دونوں کو بھول گیا اور اگر خالی اقامت کو بھول گیا ہے، اذان اس نے کہہ دی تو اس صورت میں نماز کو توڑ سکتا ہے جب اس نے سورہ حمد کی تلاوت شروع نہ کی. اگر سورہ حمد شروع کر دیا چاہے خالی بسم اللہ کہا ہو تب بھی توڑنا جائز نہیں، اس سے پہلے یعنی تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد تب اس کو توڑنے کا اختیار ہے، نماز کو توڑ سکتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ اقامت کو کہہ کر پھر سے نماز پڑھ سکتا ہے. تیسرا مسئلہ اس سلسلے کا یہ ہے کہ جو گزشتہ نشست میں نہیں آ سکا تھا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان اذان دینے کے بعد شک کرنے لگے، اذان اس نے دے دی اور شک کرنے لگے کہ اذان میں نے صحیح دی ہے یا صحیح نہیں دی ہے، تو اس صورت میں اس کی اذان صحیح مانی جائے. اسی طرح اگر اقامت کے بعد یہ شک ہو جائے کہ میں نے اقامت تو دی ہے لیکن پوری دی ہے یا آدھی دی، صحیح دی ہے یا غلط دی ہے، تو اس صورت میں اس کی اقامت بھی صحیح مانی جائے. اسی طریقے سے اگر کسی کو اقامت شروع کرنے سے پہلے یہ شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے اذان دی تھی یا نہیں دی، شور کی وجہ سے آپ لوگوں کے سننے میں تو خلل نہیں پڑ رہا ہے پیچھے والے کو، اگر آواز نہ آئے تو اس کو اقامت کو شروع کرنے سے پہلے شک ہو جائے اسے کہ پتہ نہیں میں نے اذان دی تھی یا نہیں دی، اس صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اذان دوبارہ دے، لیکن اگر اقامت شروع کر چکا ہے چاہے صرف اللہ اکبر اس نے کہا ہے اقامت اور یہ شک ہونے لگا کہ پتہ نہیں میں نے اذان دی تھی یا نہیں دی تھی، تو اس کی اذان مان لی جائے گی اور وہ اقامت کو جاری رکھے، اذان کہنے کی ضرورت نہیں. یہی مسئلہ اقامت کا، اگر نماز کی نیت سے پہلے یہ شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے اقامت دی تھی یا نہیں دی تھی، تو ضروری ہے کہ اقامت کو دوبارہ دے. لیکن اگر نماز شروع نیت کرنے کے بعد یہ شک پیدا ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے اقامت دی ہے یا نہیں دی ہے، تو اس صورت میں اقامت دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں. اقامت کو دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں، اذان اور اقامت جب دی جائے تو اس کے اندر 7 باتوں کا ہونا ضروری ہے اذان کے لیے اور 9 باتیں اقامت کے لیے. اگر یہ 7 اور 9 باتیں موجود نہیں ہوں گی تو اذان اور اقامت غلط ہے، گناہ تو نہیں ملے گا لیکن ثواب بھی اذان اور اقامت کا ہاتھ سے نکل جائے گا. پہلی شرط یہ ہے کہ جب اذان اور اقامت دی جائے تو نیت کر کے دی جائے. دوسری شرط یہ ہے کہ دینے والا عاقل ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ دینے والا صاحب ایمان مومن. چوتھی شرط یہ ہے کہ دینے والا صحیح عربی میں اذان اور اقامت دے. پانچویں شرط یہ ہے کہ ترتیب کے ساتھ دے. چھٹی شرط یہ ہے کہ جلدی جلدی پے در پے موالات کے ساتھ دے، اتنا گیپ بیچ میں نہ ڈال دے کہ اذان اور اقامت بالکل علیحدہ علیحدہ ہو جائے. اس صورت میں اذان اور اقامت دونوں غلط. ساتویں شرط یہ ہے کہ جب اذان اور اقامت دی جائے گی تو وقت نماز داخل ہو چکا ہو. یہ 7 شرطیں کامن ہیں اذان اور اقامت دونوں کے لیے. اقامت میں 2 شرطیں اور بڑھ جاتی ہیں کہ جب اقامت دی جائے تو انسان کم از کم وضو یا غسل کیے ہوئے ہیں. اور نویں شرط یہ ہے کہ اذان تو بیٹھ کر بھی دی جا سکتی ہے لیکن اقامت کے لیے ضروری ہے کہ اقامت کھڑے ہو کر دی جائے. تفصیل اس سے پہلے آ چکی ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اذان اور اقامت کا آخری مسئلہ، دو مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر اذان کا دینا شرعاً جائز نہیں، لیکن دونوں مقام ان حضرات سے متعلقہ ہیں جو منا میں موجود ہوں 9 تاریخ کو روز عرفہ، ایک نماز عصر کے لیے ایک نماز عشاء کے لیے. اور 4 مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر اذان اور اقامت دونوں ساقط. ساقط کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان کو نہیں دے سکتا، اگر دینا بھی چاہے تو نہیں دے سکتا. اگر وہ دے گا اور یہ سمجھ کر دے گا کہ میں مستحب کام کو انجام دے رہا ہوں تو اس کو گناہ مل سکتا ہے. وہ 4 مقام ایسے ہیں کہ ان میں سے پہلا مقام میں تو جائز ہے چاہے آپ دیجیے یا نہ دیجیے، اور باقی 3 مقام ایسے ہیں کہ نہ دینا آپ کے لیے ضروری ہے، اذان اور اقامت کا چھوڑ دینا آپ کے لیے ضروری ہے. پہلا مقام جہاں پر اذان اور اقامت دونوں ساقط ہو جاتے ہیں وہ ہے کہ ایک آدمی اذان اور اقامت دے، دوسرا آدمی اس کی بات کو سنے. سننے والا اگر پوری اذان اور اقامت دے تو اس کو یہ اختیار ہے چاہے اسی اذان اور اقامت کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی نماز کو شروع کر دے یا دوبارہ نئے سرے سے اپنی اذان اور اقامت دے. دوسرا موقع کہ جہاں پر اذان اور اقامت نہیں دینا چاہیے، اگر انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا اور جماعت کے لیے اذان اور اقامت دے دی گئی ہے تو پھر انسان کو اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اذان اور اقامت خود آ کر دے، بلکہ ضروری ہے کہ اسی اذان اور اقامت کے اوپر اتفاق کرے جو اس سے پہلے دی جا سکے. تیسرا مقام، انسان اس ارادے سے جائے کہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا، مسجد میں جا کر یہ معلوم ہو کہ جماعت ختم ہو چکی ہے. اس صورت میں اگر اس جماعت کے لیے اذان اور اقامت دے دی گئی تھی تو اب آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ خود سے اذان اور اقامت دے کر نماز کو شروع کریں، لیکن ایک شرط ہے کہ جماعت کی صفیں ابھی موجود ہیں. اور چوتھا اور آخری مقام کہ جہاں پر اذان اور اقامت دونوں ساقط ہے بطور عزیمت، یعنی ضروری ہے کہ آپ اذان اور اقامت نہ دیں، ایسا مقام ہے کہ آپ مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے لیکن یہ ارادہ نہیں ہے کہ میں جماعت کے ساتھ پڑھوں گا. اگر اس ارادے سے آپ گئے تھے کہ جماعت کے ساتھ پڑھوں گا اور اس صورت میں وہاں پر صفیں موجود ہیں تو آپ اذان اور اقامت نہیں دے سکتے. اگر اس ارادے سے نہیں گئے تھے بلکہ فرادہ نماز پڑھنے کے ارادے سے گئے اور وہاں پر جماعت ابھی ختم ہوئی ہے, تو اگر اس نماز کے اندر چھ باتیں موجود ہیں تو اب آپ اذان اور اقامت نہیں دے سکتے, اور اگر یہ چھ باتیں موجود نہیں ہیں تو آپ اذان اور اقامت دے سکتے. پہلی بات یہ کہ وہ جماعت مسجد میں ہوئی. دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کی نماز اور وہ جماعت ایک ہی جگہ ہوئی ہو. اگر وہ مسجد کے صحن میں ہوئی تھی تو آپ کی نماز بھی مسجد کے صحن میں, اگر وہ مسجد کے ہال میں ہوئی تھی تو آپ کی نماز بھی مسجد کے ہال میں, اگر وہ جماعت دوسری منزل پر ہوئی تھی تو آپ کی نماز بھی دوسری منزل پر ہونا چاہیے. اگر آپ اسی جگہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں جہاں جماعت ابھی ختم ہوئی ہے تو پھر آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ خود سے اذان اور اقامت دیں. تیسری یہ شرط ہے کہ اس جماعت کے لیے اذان اور اقامت دی گئی ہو. چوتھی یہ شرط ہے کہ وہ نماز جو ابھی ختم ہوئی ہے وہ صحیح ہونا چاہیے. پانچویں یہ شرط ہے کہ وہ جماعت جو ابھی ختم ہوئی ہے وہ ادا نماز کی جماعت, ادا نماز کی جماعت نہ ہوئی. اور چھٹی شرط یہ ہے کہ آپ کی اور اس کی نماز دونوں ایک ہو. اگر وہ نماز عصر ختم ہوئی ہے اور آپ نماز ظہر پڑھنا چاہیں تو پھر آپ پر یہ پابندی نہیں آتی اور آپ خود سے اذان اور اقامت دے سکتے. اگر یہ چھ شرطیں موجود ہیں تو پھر آپ کو یہ اختیار نہیں کہ آپ اذان اور اقامت دیں. ہاں اگر بطور رجائے مصروفیت کو دینا چاہے تو اس کو تو ہر صورت میں یہ اختیار حاصل ہے, چاہے تمام شرطیں موجود ہوں یا کوئی شرط موجود نہ ہو. لیکن اگر مستحب سمجھ کر آپ دینا چاہتے ہیں تو ان چھ شرطوں کی موجودگی میں آپ کو اذان اور اقامت کہنے کا اختیار نہیں رہتا. اس کے بعد گفتگو ہماری آج یہاں سے شروع ہوگی کہ ہماری نماز کے اندر 11 چیزیں واجبات میں شامل ہیں. مسائل بہت عام ہیں اس لیے جلدی نیت, تکبیرۃ الاحرام, قیام, خراج, ذکر, رکوع, سجود, تشہد, سلام, ترتیب اور موالات. یہ 11 چیزیں ہماری شریعت میں واجبات ہیں جن میں سے 5 چیزیں رکن ہیں اور 9 چیزیں غیر رکن. آٹھ چیزیں غیر رکن ہیں اور 5 چیزیں رکن. بھوی کی تصویر آ جاتی ہے. 5 چیزیں جو رکن ہیں وہ ہے نیت, تکبیرۃ الاحرام, قیام, لیکن ہر قیام نہیں بلکہ صرف وہ قیام جو رکوع سے ملا ہوا ہوتا ہے اور وہ قیام جو تکبیرۃ الاحرام کی حالت میں ہوتا ہے. چوتھا رکوع اور پانچواں دونوں سجدے ایک ہی رکعت. اور وہ 8 چیزیں جو غیر رکن ہیں لیکن واجبات میں ہیں وہ یہ ہیں. پہلی چیز قراءت, دوسری چیز ذکر, تیسری چیز تشہد, چوتھی چیز سلام, پانچویں چیز ترتیب, چھٹی چیز موالات, ساتویں چیز خراج کی حالت میں قیام, اور آٹھویں چیز ایک سجدہ. یہ 8 چیزیں جو ہے واجبات ہیں. کلیہ یا اس کا رول جو ہے وہ بہت ہی عام فہم ہے, ہر ایک کو معلوم ہے, اس لیے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا. خلاصہ صرف یہ ہے کہ واجبات کے نماز ان 11 چیزوں کو اگر آپ کم کر دیں, زیادہ کر دیں یا چھوڑ دیں, جان بوجھ کر ایسا کریں گے تو نماز بالفور باطل ہے, وہیں پر چھوڑ کر دوبارہ نیسرے سے نماز پڑھنا پڑے گا. اس کے اندر رکن اور غیر رکن کی کوئی تفصیل نہیں ہے. رکن میں بھی یہی حکم لگے گا, غیر رکن میں بھی یہی حکم لگے گا, اگر جان بوجھ کر یہ کام کیا گیا. رکن اور دوسرے واجبات کا فرق آتا ہے بھولنے کی حالت. غیر رکن کا خلاصہ یہ ہے, اس کا رول یہ ہے کہ جو غیر رکن 8 چیزیں, قراءت کا قیام, تشہد, سلام, ترتیب, موالات, ایک سجدہ, قراءت اور ذکر, یہ 8 چیزیں اگر بھول کر کم کر دی جائیں, زیادہ کر دی جائیں یا چھوڑ دی جائیں تو نماز بالکل صحیح, سبھی کو معلوم ہے یہ مقصد. ہاں رکن کے اندر ایک غالباً نئی چیز ہوگی کہ رکن کی تعریف یہ ہے کہ رکن کو اگر بھولے سے بھی کوئی کم کر دے یا زیادہ کر دے یا چھوڑ دے تو اس کی نماز باطل. جان بوجھ کر کم کرنا, زیادہ کرنا یا چھوڑ دینا, یہ تو پورے واجبات کے شامل ہیں, نماز باطل. بھولنے کی حالت میں اگر کم کریں گے, زیادہ کریں گے یا چھوڑ دیں گے تو واجبات کے نماز میں آپ کو رعایت ہے, رکن میں رعایت نہیں. لیکن آقا ہے کوئی غلط نہیں, ایک رکن ایسا ہے کہ جس کو اگر آپ بھولے سے زیادہ کر دیں تو نماز باطل نہیں ہوتی, وہ ہے تکبیرۃ الاحرام. تکبیرۃ الاحرام اگرچہ رکن ہے اور رکن کی تعریف ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اگر اس کو بھولے سے بھی زیادہ کر دیں تب بھی نماز باطل ہو جاتی, لیکن آقا خوی کے نزدیک ایسا نہیں ہے, بلکہ تکبیرۃ الاحرام کو اگر کوئی شخص بھولے سے زیادہ کر دے تب بھی اس کی نماز بالکل صحیح رہے. اب ذرا جلدی جلدی ہر گیارہ کی گیارہ چیزوں کے احکامات. پہلی چیز نیت ہے, اور نیت کے بارے میں اس سے پہلے وضو کے مسائل میں, غسل کے مسائل میں, تیمم کے مسائل میں یہ مسئلہ آ چکا ہے کہ نیت کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو کام کریں صرف اور صرف خدا کو خوش کرنے کے لیے کریں, خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کریں, خدا کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے کریں. اور دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں اس کام کو فرمان الہی کی تعمیر کے لیے بجا لا رہا ہوں. نیت کے اندر یہ شرط نہیں ہے کہ پوری نیت زبان سے نکالی جائے یا پوری نیت دل کے اندر گھمائی جائے. دل میں یہ خیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں ظہر کی چار رکعت واجب پر پتہ نہیں لگ جائے, نہ زبان سے یہ کہنے کی ضرورت, بلکہ دل میں اگر اتنا سا خیال موجود ہے کہ میرے اوپر نماز واجب ہے ظہر کی, میں پڑھنے جا رہا ہوں, معمولی سا خیال اگر دل میں موجود ہے تو اسی کا نام نیت ہے, اور بڑی نیت آپ کے لیے کافی ہے. زبان سے نیت کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اور بعض حالتوں میں تو اگر زبان سے نیت کہی جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہ کہ نیت میں نہ واجب کا تذکرہ کرنے کی ضرورت ہے, نہ سنت کا تذکرہ کرنے کی ضرورت ہے, نہ ادا کا تذکرہ کرنے کی ضرورت ہے, نہ قضا کا تذکرہ کرنے کی ضرورت ہے, نہ تین رکعت کا تذکرہ کرنے کی ضرورت ہے, نہ چار کا, نہ دو کا, کوئی ضرورت نہیں. اتنا خیال کہ میں نماز ظہر جو میرے ذمے میں ہے اس کو میں پڑھتا ہوں, یہ خیال جو ہے آپ کر لیں یہ کافی ہے, اور ہر قسم کی نیت اس کے اندر آ جاتی ہے. بہتر یہ ہے کہ واجب اور سنت کی نیت کبھی نہ کی جائے. اگر آپ بغیر واجب اور مستحب کی نیت کے نماز پڑھیں گے, کبھی بھولے سے آپ واجب نماز کو سنت سمجھ کر پڑھ گئے یا سنت کو واجب سمجھ کر پڑھ گئے اور آپ نے نیت میں اس کا تذکرہ نہیں کیا, تو آپ کی نماز بالکل صحیح رہے گی اور خدا کے یہاں جا کر ایڈجسٹ ہو جائے گی. نیت کے اندر یہ مسئلہ گزر چکا تھا اخلاص کی تقریر میں, لیکن فقہ کے مسائل میں اس کا ایک مرتبہ پھر تذکرہ کر دینا ضروری ہے کہ نیت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ صرف خدا کے لیے پڑھیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ پڑھیں. کوئی بھی عبادت جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کی جائے وہ حرام بھی ہے, اور اس کو ہم ریا کہتے ہیں. عبادت کے اندر یہ مسجد حسین بھی آ جاتی ہے اگر ہم اس کی عبادت کے قائل ہیں. وہ حضرات جو مجلس کو عبادت سمجھتے ہیں وہ بھی یہ مسئلہ یاد رکھتے ہیں. اگر مجلس کو عبادت سمجھ کر کسی کے کہنے سے یا اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کو دکھانے کے لیے مجلس میں چلے گئے تو یہ ریا ہو جائے گا, اور ریا بہرحال ہر صورت میں حرام ہوتا ہے. نماز کی حالت میں یا روزے کی حالت میں, یعنی کسی واجب عبادت میں اگر ریا پیدا ہو جائے تو حرام بھی ہے اور نماز بھی باطل ہے. ریا کی جتنی صورتیں ہیں ان کا تذکرہ تفصیل سے آ چکا تھا اخلاص کی تقریر. آج اسی اعتبار سے ریا کا مسئلہ. ریا جو ہے اس کی چار قسمیں ہو سکتی ہیں. ریا یا تو نماز کے بیچ میں موجود تھا, یا نماز سے پہلے تھا, یا نماز کے بعد میں پیدا ہوا. پہلی قسم یہ ہے کہ ریا یا نماز کے بیچ میں تھا, یا نماز سے پہلے سے چلا آ رہا ہے. نماز شروع کرتے وقت بھی یہ ارادہ ہے کہ فلاں آدمی کو دکھاؤں, یا نماز کو شروع کی اللہ کے لیے, نماز پڑھتے پڑھتے بیچ میں کوئی آدمی آ گیا, خیال پیدا ہوا کہ میں اس کو دکھاؤں, یا نماز ختم کر کے ابھی مصلی کر بیٹھے ہیں کہ دل میں خیال پیدا ہو گیا کہ لوگ مجھ کو دیکھیں. پہلی قسم کی ریا کی یہ ہے کہ یہ شروع میں ہوگا, یا بیچ میں ہوگا, یا آخر میں. یہ تینوں ریا حرام, چاہے بیچ میں ہو, چاہے شروع میں ہو, چاہے آخر میں, تینوں ریا حرام ہیں. لیکن پہلے دو ریا ایسے ہیں کہ حرام بھی ہیں اور نماز بھی ان سے ٹوٹ جاتی ہے. تیسرا ریا ایسا ہے کہ وہ حرام تو ہے لیکن نماز اس سے نہیں ٹوٹتی. یعنی نماز کے بعد اگر دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ کاش لوگ میری نماز کو دیکھیں اور اس کی تعریف کریں, تو پہلے حرام تو آپ نے کیا لیکن اس سے آپ کی نماز جو آپ نے پڑھی تھی وہ بالکل صحیح رہے گی اور وہ نہیں ٹوٹے گی. ریا کی دوسری قسم یہ ہے کہ ریا یا پوری نماز میں ہے شروع سے آخر تک, یہ نماز کے ایک حصے میں ریا پیدا ہو گیا. سورہ حمد کی تلاوت آپ نے کی بڑے اچھے طریقے سے, نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں لیکن دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ لوگ میری تعریف کریں میری قرآت کو سن کر. کتنا خوش الحان قاری, کتنے اچھے طریقے سے حروف کو مخارج سے نکالتا ہوں. دونوں صورتیں حرام ہیں اور دونوں صورتوں میں نماز باقی, چاہے ایک حصے میں نماز کے ریا ہو جائے باقی پوری نماز اللہ کے لیے پڑھیں تب بھی نماز باطل ہے, یا پوری نماز میں ریا ہو تب بھی باطل ہے نماز اور پہلے حرام. ہاں وہ شیطانی وسوسہ بھی آتی نظر آتا ہے, وہ بھی ایک اچھا سوال ہے آپ کا. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں شیطانی وسوسہ پیدا ہوتا ہے, اور وہ سوال پوچھا بھی گیا تھا اس سے پہلے ایک مرتبہ ابھی اس طرف سے آ جاتا ہے اگلے مسئلے. ریا کی تیسری قسم یہ ہے کہ نماز تو آپ پوری خدا کے لیے پڑھیں لیکن نماز کی جو کچھ شرائط ہیں, کچھ کنڈیشن ہیں, نماز کے ساتھ جو کچھ قیود ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں, ان کو آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے انجام دیں. نماز پورے خدا کے لیے پڑھ رہے ہیں لیکن جماعت میں اس لیے جا رہے ہیں کہ لوگ تعریف کریں. نماز تو پوری خدا کے لیے پڑھ رہے ہیں, جماعت میں بھی صرف اس لیے جا رہے ہیں کہ ثواب ملے گا, لیکن پہلی تو اپنے اس لیے جا کر کھڑے ہو گئے کہ لوگ میری تعریف کریں. یا نماز بھی آپ خدا کے لیے پڑھ رہے ہیں, جماعت میں بھی آپ خدا کے لیے جا رہے ہیں, لیکن احساس امام جماعت کو آپ پریپیئر کر رہے ہیں اس لیے کہ لوگ آپ کی تعریف کریں کہ خدا پہ ایک نماز کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اور یہ مسئلہ خاص طور پر ان کو پیش آتا ہے کہ جو عراق یا ایران کی زیارت کرتے ہیں. آقا کوئی آقا خمینی کی جماعت ملی ان کو, یقیناً یہ فضیلت ہے اس جماعت میں, لیکن اگر اس ارادے سے کہیں کہ لوگ دیکھ کر یہ تعریف کریں کہ اس نے آقا خمینی کے پیچھے نماز پڑھی یا آقا کوئی کے پیچھے نماز پڑھی, تو یہ بھی ایک ریا ہو گیا, تو یہ حرام بھی ہے اور اس سے نماز باطل ہے. یا آپ نماز تو خدا کے لیے پڑھیں لیکن پڑھیں بالکل اول وقت, ادھر اذان ہوئی ادھر آپ نے اللہ اکبر کہا تاکہ سب لوگ آپ کو دیکھیں اور آپ کو دیکھ کر آپ کی تعریف کریں, یہ بھی حرام ہے اور اس صورت میں بھی نماز باطل ہے. تو خلاصہ یہ کہ ریا چاہے شروع میں ہو یا بیچ میں ہو یا آخر میں, اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. ریا چاہے ایک پارٹ میں ہو یا پوری نماز میں ہو, اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. ریا چاہے خود نماز میں ہو یا نماز کے ساتھ کچھ شرطیں جو نماز کے ساتھ ملی ہوئی ان کے اندر ریا ہو, تب بھی پوری نماز باطل ہو جاتی ہے. لیکن ریا کی چوتھی قسم ایسی ہے کہ جو خود تو حرام ہے لیکن اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. تو چوتھی قسم یہ ہے کہ نماز آپ اللہ کے لیے پڑھیں, نماز سے متعلقہ جتنی باتیں ہیں وہ سب خدا کے لیے کریں, لیکن نماز سے پہلے یا نماز کے بیچ میں کوئی اور ایسا کام کریں جس سے نماز کا تعلق نہ ہو. مثلا نماز کے بیچ میں صدقہ دینا, فقیر آیا آپ نے نماز پڑھتے پڑھتے پیسے نکالے اور اس کے حوالے کر دیے, صرف اس لیے کہ لوگ آپ کو دیکھیں اور آپ کی تعریف کریں کہ کس طریقے سے صدقہ دینے والا ہے. یہ ریا ہے, پہلے حرام ہے لیکن اس سے نماز باطل نہیں ہوگی, کیونکہ صدقہ جو ہے نماز سے کسی بھی طریقے سے متعلق نہیں. یا آپ کے کپڑے نجس ہو گئے, نماز پڑھنا چاہتے ہیں, کپڑے کو پاک کرنا ضروری ہے, اب آپ کپڑے کو صرف اس نیت سے پاک کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کو دیکھیں اور آپ کی تعریف کریں, ریا ہے, پہلے حرام ہے, لیکن کیونکہ کپڑے کا پاک کرنے کا نماز سے کوئی تعلق نہیں, اس اعتبار سے آپ کی نماز بالکل صحیح رہے. یہاں پر ایک اور چیز جو شیطانی وسوسہ ہے جو ریا سے متعلقہ ہے, اس کا بھی مسئلہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں خدا کے لیے, بیچ میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ فلاں آنے والا میری نماز کو دیکھے, لیکن خود آپ کو اس پر تکلیف ہو رہی ہے, آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ خیال پیدا نہ ہو, آپ اس کو نکالنا چاہ رہے ہیں خیال کو اپنے دل سے. یہ آپ مسجد میں جا رہے ہیں صرف امام کو خوش کرنے کے لیے یا خدا کے حکم کی تعمیل, خیال پیدا ہو رہا ہے کہ لوگ دیکھنے اور تعریف کریں, آپ خود اس خیال کو نکالنا چاہتے ہیں, آپ کا دل اس خیال کے اوپر تکلیف ہوتی ہے, آپ کو خود تکلیف ہوتی ہے, لیکن خیال پیدا ہو رہا اس کو روکنا تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اس صورت میں نہ یہ ریا ہے, نہ یہ حرام ہے, اور نہ ہی اس سے نماز یا کوئی اور عبادت باطل ہوگی, بلکہ نماز بالکل صحیح رہے گی اور اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. نیت کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ کہ نیت میں ضروری ہے کہ شروع نماز سے لے کر آخر تک آپ اپنی نیت کے اوپر باقی رہیں. صرف شروع میں نیت کر لینا کافی نہیں ہے, بلکہ شروع سے آخری سلام تک نیت پر باقی رہنا واجب ہے اور رکن ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ہر لمحے دل میں اپنی نیت کو دہراتے ہیں, بلکہ مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ میں کیا کام کر رہا ہوں. اگر کوئی آپ سے پوچھے, تاریخ علماء نے یہی لکھی ہے کہ نیت پر باقی رہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ فوراً یہ جواب دے سکیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. آپ وضو کر رہے ہیں, کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا کر رہے ہیں, آپ فوراً جواب دے سکیں کہ میں وضو کر رہا ہوں. یہ خیال ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو فوراً آپ کی زبان کے اوپر آ جائے, اور اگر بالکل محو ہو گئے, خیال میں کھو گئے, کوئی خیال نہیں رہا کہ میں کیا کام کر رہا ہوں, اس صورت میں نماز اسی وقت باطل ہو گئی اور اس کو دوبارہ نئے سرے سے پڑھنا ضروری ہے. یہ نیت کے مسائل تھے. اس کے بعد دوسری چیز ہے تکبیرۃ الاحرام. تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر کا نام ہے اور اس کا دوسرا نام تکبیرۃ الافتتاح. تکبیرۃ الاحرام اسے اس لیے کہتے ہیں کہ تکبیرۃ الاحرام کو انجام دینے کے بعد مبتلاط نماز میں سے ہر کام کا کرنا حرام ہو جاتا ہے. اب آپ نہ ہنس سکتے ہیں, نہ رو سکتے ہیں, نہ قہقہ لگا سکتے ہیں, نہ کھا سکتے ہیں, نہ پی سکتے ہیں, نہ قبلے کی طرف پیٹ کر سکتے ہیں. یہ سارے کے سارے کام کرنا آپ کے لیے فعل حرام ہے، اگر ان میں سے کسی کو کریں گے تو آپ کو گناہ ملے گا اور آپ عدالت سے خارج ہو جائیں گے۔ اس لیے اس تکبیر کا نام تکبیرۃ الاحرام۔ تکبیرۃ الاحرام جیسا کہ ابھی گزرا رکن ہے، اس کو جان بوجھ کر زیادہ کریں یا کم کریں یا چھوڑ دیں تو نماز باطل ہے۔ بھولے سے اگر اس کو کم کریں یا چھوڑ دیں تب بھی نماز باطل ہے، اور بھولے سے زیادہ کریں تو آقا خمینی کے مقلدین کی نماز باطل ہے، آقا خمینی کے مقلدین کی نماز صحیح ہے۔ تکبیرۃ الاحرام کو اگر کوئی آدمی زیادہ کر دے تو اس کا اصول یہ ہے کہ ہمیشہ اور نمبر پر اس کی تکبیرۃ الاحرام صحیح ہوگی، ایون نمبر پر اس کی تکبیر ہمیشہ غلط ہوگی، طواف پر ہمیشہ صحیح ہوگی، جب پر ہمیشہ غلط ہوگی۔ بھولے سے یا جان بوجھ کر دو مرتبہ اللہ اکبر کہہ گیا تکبیرۃ الاحرام، تکبیرۃ الاحرام زیادہ ہوگی، اب تکبیرۃ الاحرام آپ کی باطل ہوگی۔ واجب ہے کہ تیسری مرتبہ سے ایک مرتبہ تکبیر کہیں، چار تکبیریں آپ کہہ گئے جن کے بعد پھر آپ نے زیادہ تکبیر چار ہو گئی، نماز باطل ہے۔ واجب یہ ہے کہ پھر پانچویں تکبیر کہیں، پانچویں تکبیر میں بھی اگر زیادہ کر گئے آپ، چھٹی تکبیر آپ نے کہہ دی پھر نماز باطل ہے، ساتویں تکبیر کہیں، تو ایک تین پانچ سات نو گیارہ جتنے آٹھ نمبر ہیں ان کے اوپر تکبیرۃ الاحرام صحیح رہتی ہے، اور دو چار چھ آٹھ جتنے فیفتھ نمبر ہیں ان کے اوپر تکبیرۃ الاحرام باطل ہو جاتی ہے اور غلط ہو جاتی ہے۔ تکبیرۃ الاحرام کے ادا کرتے وقت کچھ شرائط ہیں، لیکن یہ انشاءاللہ ہماری آئندہ نصیب کے اندر زیر بحث آئیں گی۔ تھوڑے سے مسئلے ہیں باقی باتیں نماز کے، کیونکہ یہ مسائل عام طور پر ہر ایک کو معلوم ہوتے ہیں، اس لیے اس میں زیادہ وقت نہیں لگانا اور جلدی جلدی کر کے ان کا خاتمہ کرنا ہے تاکہ سچیات نماز کے مسائل جلد از جلد زیر بحث آ جائیں۔ درود بھیجیں محمد علیہ وسلم۔ آج یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ چوتھے امام کی کتاب حقوق سے ہماری گفتگو کی ابتدا ہوگی، اور پورے محرم میں یہ کتاب حقوق ہمارا موضوع رہے گی، اور اس کتاب کو مکمل طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا اس نجر میں۔ لیکن بیچ میں کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ ابھی ایک موضوع نامکمل ہے تو دوسرے موضوع کو شروع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، دونوں نامکمل رہ جائیں گے۔ مومن امیر المومنین کی نگاہوں میں جو موضوع چل رہا تھا اور جس کتاب سے بیان کیا جا رہا تھا، کیونکہ ابھی وہ پورا کا پورا موضوع پوچھنا ہے، اس کے اوپر گفتگو مکمل نہیں ہوئی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے اس کو ختم کر دیا جائے، اس کے بعد کتاب حقوق کے اوپر گفتگو کی جائے، کیونکہ دونوں کا نقطۂ نظر ایک ہی ہے۔ کتاب حقوق میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ مومن کی کیا صفات ہونا چاہیے، اور اس کتاب میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ مومن کی کیا صفات ہونا چاہیے۔ تو آپ حضرات کے لیے تو عملی طور پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، چاہے پہلے امام کا کلام ہو یا چوتھے امام کا کلام، کلام الامام امام الکلام ہی رہے گا، آپ کے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس اعتبار سے ان صاحب کی یہ تجویز یا مشورہ زیادہ صائب تھا، معقول تھا، اس لیے یہی مناسب سمجھا گیا کہ آج پانچ محرم اور اگلی دفعہ بارہ محرم کی نشست، کم از کم ان دو نشستوں کے اندر ہمارا موضوع یہی رہے گا کہ جو اس سے پہلے جس کے اوپر ایک تقریر ہو چکی، اس وقت تک اگر یہ موضوع ختم نہ ہوا تو انشاءاللہ اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً محرم کے درمیان اسی موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی، اور جب یہ موضوع مکمل ہو جائے گا اس کے بعد کتاب حقوق کو اسی سال میں کسی وقت شروع کیا جائے گا، اور اس کو بھی پایہ تکمیل تک انہیں نشستوں کے اندر پہنچایا جائے گا۔ تو گفتگو ہماری جہاں تک ہوئی تھی، ایک پہلے اس کا خلاصہ ہو جائے تھوڑا سا، کہ بارہ یا تیرہ صفتیں مومن کی امیر المومنین نے بتائی تھی، وہاں تک ہماری گفتگو ہوئی تھی، اور اس کے آگے ابھی گفتگو جاری تھی۔ یہ ساری کی ساری صفتیں وہ ہیں کہ جو مثبت صفات کہلاتی ہیں، یعنی پازیٹو کہہ لیجیے آپ، کہ مومن کو ایسا ہونا چاہیے۔ مومن کی صفات کی دو قسمیں، ایک مثبت اور ایک منفی۔ مثبت یہ کہ مومن کو ایسا ہونا چاہیے، اور منفی یہ کہ مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے اس کتاب کے بھی دو حصے ہیں، پہلے وہ باتیں کہ جو مومن میں ہونا چاہیے، اس کے بعد وہ باتیں زیر بحث آئیں گی کہ جو ایک مومن کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی کو پیش نظر رکھیں، اگرچہ اس گفتگو میں تین صفتیں ایسی آ جاتی ہیں جو حصہ دوران سے متعلقہ ہیں، لیکن کیونکہ ان کا یہاں پر تذکرہ کرنا ضروری تھا، اس لیے یہاں پر ان کا تذکرہ ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز یہ بتائی تھی امیر المومنین نے کہ اتدری من المومن، کیا تم یہ پہچانتے ہو کہ مومن کسے کہتے ہیں؟ المومن من تمنہ الناس فی اموالہم وانفسہم۔ مومن کی پہلی صفت یہ ہے المومن هو السيد الفکر، مومن جو ہے وہ ہوشیار ہوگا، ذہین ہوگا، چالاک ہوگا. بشرہ فی وجہہ و حسنہ فی قلبہ، اس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوگی لیکن اس کا دل ہمیشہ روتا ہوگا. مصائب عام آلام کی کھٹائیں اس کے اوپر چھائیں، لیکن جو اس کی پریشانی ہے یا وہ جانتا ہوگا یا اس کا خدا جانتا ہوگا. دیکھنے والے کو اس کے کسی بھی فعل سے یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ اس کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہوئی. لا حقود ولا حسود، نہ وہ حاسد ہوگا اور نہ وہ کینہ پرور ہوگا، نہ وہ کسی سے حسد کرے گا اور نہ ایسا ہوگا کہ کوئی اس کو نقصان پہنچائے. تو تمام زندگی اس بات کو یاد رکھے، لہو قوتن فی الدین، مومن ایسا ہوگا کہ اس کو دیکھ کر دین اپنے آپ کو قوی محسوس کرے گا، دین کو اطمینان ہوگا کہ میرا بچانے والا اس زمانے میں موجود ہے. اسلام جو ہے مومن کے اوپر بھروسہ کرتا ہوگا. وہ حرصن فی فقہ، اور اس کی ایک خصوصیت یہ ہوگی کہ مسائل فقہ کو حاصل کرنے میں حریص ہوگا. جہاں سے، جس جگہ سے اور جس انداز میں اس کو مسائل ملیں گے حاصل کرے گا. یہ نہیں کہے گا کہ فلاں جگہ تو بہت بور طریقے سے مسائل بتائے جاتے ہیں اس لیے ہم وہاں نہیں جا سکتے، یہاں پر مسائل اچھے طریقے سے بتائے جاتے ہیں اس لیے ہم جاتے ہیں. پھر سن کی شخص جہاں سے اس کو مسائل ملیں، جہاں سے اس کو علم فقہ حاصل ہو سکتا ہے وہ وہاں پر جائے گا اور ہر ممکن طریقے سے، ہر ممکن کوشش کر کے مسائل کو حاصل کرے گا. وہ بیرون سے استقامت، مومن کی یہ خصوصیت ہوگی کہ بدی میں، برائی میں اس سے زیادہ کمزور کوئی نہیں ہوگا، لیکن نیکی میں اس سے زیادہ مستقیم کوئی نہیں ہوگا. برائی کا کام آج شروع کرے گا لیکن اتنا کمزور ہے کہ دو گھنٹے بعد چھوڑ دے گا، آج شروع کرے گا کل ترک کر دے گا، آج شروع کرے گا تین سال بعد چھوڑ دے گا. کمزور ہوگا ہمیشہ برائی میں، برے کام کرنے میں ہمیشہ کمزور ہوگا، لیکن نیکی کے کام میں اتنا مستقیم ہوگا کہ ایک دفعہ نیکی کا کام شروع کر دے تو اس کے بعد مرنے تک وہ اسی کام میں جاری رہے گا، اسی کام کو کرتا رہے گا. تشریح سے پہلے کی تقریب آ چکی ہے. وہ علم فی حلم، اور مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ ہمیشہ اس کا علم اور اس کا حلم ایک ساتھ ہوگا. ایسا شخص مومن نہیں ہوگا کہ جو عالم تو ہے لیکن حلیم نہیں، یا حلیم ہے اور عالم نہیں، دونوں صفتیں ہوں. ایک طرف علم بھی رکھتا ہوگا، عالم بھی ہوگا، دوسری طرف حلیم بھی ہوگا، یعنی اپنے غصے کو ضبط کرنے والا ہوگا. کبھی بھی اس کو غصہ نہیں آئے گا چاہے لوگ اس کو کتنا ہی تنگ کریں یا پریشان کریں. ہماری چوکی کا پھر غصے کے موضوع پر اسی سلسلے کی طرح. وہ قوتن فی غنا و تجمل فی پاپا، اور اگر کبھی اس کے اوپر پاپے کی حالت ساری ہوگی تو تجمل فی پاپا، سے حالت کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ اس کے گھر میں پاپا، گھر میں پاپا ہوگا، لیکن ظاہری اعتبار سے نہ خدا کی شکایت کرے گا، نہ مذہب کی شکایت کرے گا، نہ زمانے کی شکایت کرے گا. جب بھی اس کی زبان سے نکلے گا تو یہی نکلے گا کہ شکراً للہ، خدا کا شکر. اور اسی طریقے سے اگر کبھی مالدار ہو گیا، پیسہ آ گیا، دولت آ گئی، مال آ گیا، تو کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا کہ انا نے سب اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے، کہ جو راستہ نظر آئے اس کے اندر خرچ کرنا شروع کر دے. نہیں، اگر غنی ہوگا تو اقتصاد کے ساتھ معتدل، نہ اسراف کرے گا نہ کنجوسی کرے گا. اور اگر پاکا ہوگا تب بھی یہی حالت ہوگی، کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس کے گھر میں پاکا ہے. غرض یہ کہ حالت امیری ہو یا حالت غریبی، مومن کی حالت ہمیشہ ایک رہے گی. نہ پاکے کے اندر ایسا ہوگا کہ اس کی حالت کو دیکھ کر یہ بتایا جائے کہ یہ پاکا کروا، نہ امیری کے اندر ایسا ہوگا کہ اس کی حالت کو دیکھ کر یہ کہا جائے کہ اس کے پاس پیسہ زیادہ آ گیا، بلکہ ہر حالت میں اس کا ایک ہی طریقہ ہوگا، ایک ہی طریقہ، ایک ہی جیسا لباس، ایک ہی جیسا معاش، ایک ہی جیسا طعام، ایک ہی جیسا مکان. ہر لحاظ سے امیری اور غریبی اس کے لیے برابر ہے. دولت ملے گی تب بھی خدا کا شکر کرے گا، پاپا ملے گا تب بھی خدا کا شکر کرے گا. امیر المومنین کا گزر ایک مرتبہ ایک جماعت کی طرف سے ہوا، اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، شیعہ نے علی کے نام سے پورے کوفہ میں مشہور. جب پہنچے مولا ان کے پاس سے تو پتا چلا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو آل محمد کے طریقے سے منسوخ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آل محمد کے طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں. پوچھا مولا نے کہ تم اگر آل محمد کے طریقے پر زندگی گزار رہے ہو تو بتاؤ کہ تمہارا طریقہ کیا ہے. کہا کہ مولا وہی طریقہ ہے کہ جو آپ نے بتایا ہے، جو قرآن میں آیا کہ جب ہم کو ملتا ہے تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب ہمارے گھر میں واقعہ ہوتا ہے تو ہم صبر کرتے ہیں، نہ اس وقت خدا کی شکایت کرتے ہیں نہ اس وقت خدا کی شکایت کرتے ہیں، بلکہ مل جائے تو شکراً لیتے، نہ ملے تو صبر کرتے ہوئے خدا کی رضا. اتنا اچھا جواب دیا تھا ان لوگوں نے. لیکن امام نے فرمایا کہ تم نے آل محمد کے طریقے کو پہچانا ہی نہیں. لیت ھذا شعار آل محمد, یہ آل محمد کا طریقہ نہیں بلکہ ھذا شعار کلاب عرب, یہ تو عرب کی کتوں کا طریقہ ہے کہ جب ملتا ہے تو وہ کھا کر خدا کا شکر ادا کرتے, نہیں ملتا ہے تو صبر کرتے. تو معمولی جانوروں کا طریقہ ہے, اس کو تم شعار آل محمد کہہ کر آل محمد کی توہین کر رہے. ان کا اس نے کہ مولا پھر آپ کا کیا شعار ہے, آپ کا کیا طریقہ, آپ کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ جب ہم کو ملتا ہے تو ہم دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں, جب ہم کو ملتا ہے تو ہم ایثار کرتے ہیں, جب ہم کو ملتا ہے تو ہم ایثا کرتے ہیں, اور جب نہیں ملتا تب ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. نہ ملنے کے صبر کرنے ہی تو ہر شخص کرے گا, کیونکہ حالت مجبوری میں سوائے صبر کے کیا کریں گے. لیکن نہ ملنے کا خدا کا شکر ادا کرنا, یہ آل محمد کا طریقہ ہے, اور ان لوگوں کا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ جو اپنے آپ کو متصل سمجھتے ہیں آل محمد. اس کے بعد مومن کی صفات آگے بڑھ رہے ہیں, اور ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اب ان کی قدرت و صفا ان کی حق ہے. مومن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں ہر ایک کو معاف کرتا ہوں, ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر, ستم ہو رہا ہے, لوگ اس کو تنگ کر رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں, اور وہ کہے کہ میں صبر کر رہا ہوں, صبر کر رہا ہوں, ہر ایک کو معاف کر رہا ہوں. نہ یہ مقام معافی کا ہے, نہ یہ مقام صبر کا ہے. اگر آپ ظالم کے مقابلے میں صبر نہیں کریں گے تو کریں گے کیا؟ صبر کس وقت کرتا ہے, معاف کس وقت کرتا ہے کہ جب اس کو قدرت حاصل ہو جائے. جس وقت اس کو قدرت ہے اس وقت اس کی طرف سے معافی ہے, یہ نہیں کہ جب ظلم ہے تو اس وقت کہے کہ قدم تو غائدہ نہ ہے اپنے غیر کو ضبط تو کرنا ہی ہے, نہیں کرو گے تو جاؤ گے کہاں پر. اصل میں اس وقت غیر کو ضبط کرنا ہے, غصے کو اس وقت پینا ہے کہ جب تم اپنے غصے کو نکالنے پر قادر. اس موقع پر اگر کہ کیا ہی تفصیل واقعہ ہے, لیکن غالباً اس سے پہلے آ چکا ہے اور شاید دو دفعہ آ چکا ہے, فصیل ابن نمیر کا واقعہ کہ غالباً زیر قید آیا تھا. بہرحال آپ کے سارے تو بیان کیے دیکھتے کہ یہ ہے مومن کی صفت کہ اب خون کی قدرت. مولا سے امام چہاروں سے ایک مرتبہ یہ سوال کیا گیا کہ مولا واقعہ کربلا پورا کا پورا آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا, اسیری آپ کے سامنے ہوں, صبح اور شام میں اہل بیت کا پھرایا جانا, یہ سب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. لیکن مولا اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ سب سے زیادہ درد انگیز واقعہ کیا تھا تو آپ کیا جواب دیں؟ مولا نے ایک مرتبہ اس واقعے کا ذرا اشارہ کیا کہ اشام اشام اشام. لیکن پوچھا گیا کہ مولا اس سے پہلے 10 محرم کو جو شہادت ہوئی تو ان میں سے سب سے زیادہ کس کی شہادت نے آپ کے دل پر اثر کیا؟ چوتھے امام نے جواب دیا کہ سب سے زیادہ جو مجھے افسوس ہوا وہ اس وقت ہوا کہ جب ابن نمیر نے میرے جوان بھائی کے سینے میں برچی ماری اور علی اکبر یا ابتا ادرکنی کہہ کے گھوڑے سے گرے. خود امام پورے واقعہ کربلا سب سے زیادہ جس واقعے کو تسلیم کرتے ہیں درد بھرا وہ یہی واقعہ ہے. ابن نمیر یہ کون شخص ہے؟ ابن نمیر 64 کے لیے یہی ابن نمیر 5000 کا رسالہ لے کر اس کو بھیجا جاتا ہے تاکہ خانہ کعبہ پر سنگباری کرے, اور چنانچہ اس نے پہلے مدینے کے اوپر حملہ ہوتا ہے, مدینے کو اس طریقے سے تاراج کیا جاتا ہے کہ 700 حرام زادے صحابی عورتوں کے بطن سے پیدا ہوئے اس واقعے کے بعد 3 دن تک کھلے عام قتل و غارت گری کی اجازت ہے. اور ہم کافروں کو کیا کہیں, ہندوؤں کو یا اسرائیل والوں کو یا یہودیوں کو کیا کہیں؟ تاریخ اسلام کو دیکھیں کہ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے 3 دن تک. یہی ابن نمیر تھا جو اپنے لشکر کو لے کر پہنچا تھا مدینے کے, اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف گئے اور اس طریقے سے خانہ کعبہ کے اوپر سنگباری کی کہ خانہ کعبہ کے غلاف چل گئے. دیوار کعبہ کے اوپر آج تک سیاہی کے وہ داغ موجود ہیں جو اس زمانے کی سنگباری کا نتیجہ تھا. یہ ابن نمیر جس وقت مکے کا محاصرہ کیے ہوئے اور اس کام میں مجبور تھا کہ روزانہ صبح سویرے خانہ کعبہ کے اوپر سنگباری کی جائے, کہ اطلاع آتی ہے کہ تمہارا مربی تمہارا سرپرست یزید دنیا سے رخصت ہو گئے. یزید کے مرنے کا سنا فوج بھی باغی ہو گئی, عوام بھی خون کے پیاسے ہو گئے. اب یہی ابن نمیر اور اس کو زمین اور آسمان کے بیچ میں پناہ کی کوئی جگہ نہیں ملتی, ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے, شہر جہاں شہر نظر آتا ہے وہ کچھ چھپا کر نکل جاتا ہے, کیونکہ معلوم ہے اس کو کہ پورا عرب میرے خون کا پیاسا ہے. آخر پھرتے پھرتے جب ایک ہفتہ ہو گیا مکے سے مدینے کی طرف آ رہا, صحرائی علاقہ ہے, پیاس کے مارے بری حالت, چلتے چلتے مدینے کے آثار نمایاں ہوئے, ایک مرتبہ راستے کو کاٹ گیا کہ کہیں میں مدینے میں گیا اور کسی نے مجھے پہچان لیا کہ میرا برا جو ہے. راستے کو کاٹ کر چلا ایک طرف, مدینے کے باہر نخلستان تھے, نخلستان کے کنارے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ چند خیمے لگے ہوئے, گھوڑے بندھے ہوئے اور کچھ غلام کسی کام میں مجبور. اس نے سوچا کہ یہ لوگ مدینے سے باہر, ان کو یہ اطلاع نہیں ملی ہوگی کہ مدینے میں کیا ہوا, ان کے پاس چلنا چاہیے. تو ابن نمیر یہ روایت نقل کرتا کہ جب میں خیموں کے قریب پہنچا, یکایک میں نے دیکھا کہ در خیمہ ہٹتا, خیمے کے پردے کو الٹ کر ایک شخصیت نمودار ہوتی. میں آگے بڑھا تھا کہ اسے پناہ طلب کروں, کھانا طلب کروں اور پانی طلب کروں, لیکن جیسے ہی میری نگاہ اس کے چہرے پر پڑی ایسا معلوم ہوا کہ جیسے مجھے پتا ہو گیا. میرا دل چاہ رہا تھا کہ اب یہاں سے بھاگو, لیکن اب اگر میں بھاگتا تو اس سے زیادہ بری کیا بات ہوتی. فوراً اس کو گرفتار کر لیا جاتا. میں قیادہ تھا, وہاں پہ گھوڑے بندھے ہوئے. میں نے دیکھا کہ امام زین العابدین میرے سامنے کھڑے ہوئے. ابن نمیر کو بھی معلوم ہے کہ امام کے دل میں سب سے زیادہ اسی برقی کا اثر ہے جو خود کسی ابن نمیر نے اپنے ہی ہاتھوں سے ماری تھی. معلوم ہے بھاگنا چاہتا, گھبرانا چاہتا, لیکن امام نے ایک مرتبہ اس کو دیکھا, یا یہ کہہ کر استعمال کیا, اس کو ساتھ لائے اور ساتھ لا کر اپنے برابر میں بٹھایا. سمجھ گیا ابن نمیر کہ امام نے مجھ کو نہیں پہچانا. 3 سال کا عرصہ ہے, شکل صورت بدل چکی ہے, آرام و آسائش کا عالم ہے ابن نمیر پر. چنانچہ ابن نمیر نے جب یہ دیکھا کہ مجھے نہیں پہچانا تو اس نے سوچا کہ ان کو معاذ اللہ جتنا بھی ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو حاصل کرو اور اس کے بعد جلد از جلد یہاں سے فرار اختیار کرو. ایک مرتبہ وہ تڑپ کر کہتا ہے کہ یا شیخ مجھے بھوک لگی. امام کہتے ہیں کہ بھوک لگی ہے تو بیٹھ جاؤ, میرے سارے غلام کام میں مشغول ہیں, میں خود جاتا ہوں اور تمہارے لیے کھانا تیار کر کے لاتا ہوں. امام جاتے ہیں, کھانا تیار کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے اور لا کر ابن نمیر کے سامنے رکھتے ہیں. ابن نمیر نے کچھ لقمے کھائے, احتیاط کی شدت سے غلبہ ہو گیا. سامنے پانی رکھا تھا, ایک مرتبہ اس کا دل چاہا کہ آگے بڑھ کر پانی کی جان کو اٹھاؤں اور پیوں. امام نے روک دیا کہ نہیں, یہ پانی میرے استعمال کا ہے, اس لیے گرم پانی ہو. میں نے آج تک ٹھنڈا پانی نہیں پیا, لیکن تم اتنی دور سے عرب کی گرمی کو طے کر کے آ رہے ہو, تمہارے لیے میں ٹھنڈے پانی کا انتظام کرتا ہوں. یہ کہہ کے بٹھایا, باہر نکلے, ٹھنڈے چکنے سے پانی کو بھرا, بردا کر ابن نمیر کے حوالے کیا. ابن نمیر پانی پی چکا, کھانا کھا چکا. ایک مرتبہ اس کا دل چاہا کہ یہیں پر درار ہو جائے. 7 دن کی تھکن اس کو بے چین کر رہی ہے. بستر پڑا تھا, بستر کی طرف بڑھا تھا کہ بستر پر لیٹ گیا, لیکن امام یہاں بھی اس کو روک رہے کہ یہ بستر تمہارے قابل نہیں ہے, یہ بڑا سخت بستر ہے, یہ میرا بستر ہے, تمہارے لیے میں دوسرا انتظام کرتا ہوں. یہ کہہ کہ گدیلے کو منگوایا گیا, ابن نمیر کو اس کے اوپر لٹایا گیا. ابن نمیر راوی ہے کہ دوپہر سے دوپہر شام تک میں سوتا رہا, 4 یا 5 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی. ایک لمحے کے لیے میں نے دیکھا کہ خیمہ بالکل خالی ہے. میں نے سوچا کہ موقع بڑا اچھا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ امام کو کوئی غلام اس کو پہچان لے. اب تک تو کوئی میرے آگے نہیں آیا, اس لیے فوراً یہاں سے فرار اختیار کرنا چاہیے. یہ سوچ کر نکلتا ہے, خیمے کے پردے کو الٹتا ہے, ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے, کوئی نظر نہیں آتا. چنانچہ اسی طریقے سے روانہ ہو جاتا ہے. چند قدم چلا ہوگا کہ یہ کہ اس کے کان میں یہ آواز آئی کہ یا شیخ پھر جائیے, اے شیخ میری طرف واپس آؤ. گھبرایا, سمجھا کہ شاید مجھے پہچان لیا گیا ہے اور قتل کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے. ایک لمحے کے لیے اس کا یہی دل چاہا کہ بھاگے, لیکن کہاں بھاگ سکتا تھا. سر کو جھکائے ہوئے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے آیا, دیکھا کہ امام بلا رہے ہیں اور بلانے کے بعد اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں. ہاتھ کو پکڑ کر آگے چلتے اور آگے چل کر خیمے کے پاس پہنچتے اور کہتے ہیں کہ میرا استبل ہے, جو بہترین گھوڑا تمہیں اس میں نظر آئے اور جو تمہارے مقصد کو پورا کر سکے گھوڑے کو لے لو. نمیر جب یہ مہربانی دیتا ہے تو اب خود ابن نمیر یہ کہتا ہے کہ اب میرے صبر و ضبط کی تاب نہ رہی. اس لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ ایسی مہربانی کے مقابلے میں اگر میری جان بھی چلی جائے تو کوئی پرواہ نہیں. قدموں پر گرتا ہے, کہتا ہوا کہ یمنا رسول اللہ, شاید آپ نے مجھے نہیں پہچانا, میں وہی ابن نمیر ہوں جس کا آپ تذکرہ کرتے رہتے ہیں. امام نے کہا کہ ابن نمیر تم نے کیسی بات کی, بھلا میں تمہیں کبھی بھول سکتا تھا؟ تمہاری شکل دیکھتے ہی مجھے یاد آ گیا کہ تم وہی ابن نمیر ہو, لیکن تم ابن نمیر ہو تو ہوا کرو, تم ہم کربلا میں تمہارے مہمان تھے, تم نے ہماری مہمانداری کی, یہاں پر تم ہمارے مہمان بنے ہو تو ہمارا یہ فرض ہے کہ تمہاری مہمانداری کرے. تو وعفن فی قدرت, قدرت میں معاف کرنا, جب اختیار ہو اس وقت معاف کرنا, اس وقت جرم پوشی کرنا, یہ اصل میں مومن کی صفت ہوتی ہے. یہی وہ صفت ہے کہ جو سب سے زیادہ اہم ہے. دوبارہ اس موضوع پر اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ ہماری 3 تقاریر اس سے پہلے ہو چکی ہیں غصے کے موضوع پر. بہرحال ایسے وقت میں معاف کرنا, ایسے وقت میں گناہ سے درگزر کرنا, یہ ایک مومن کی سب سے بڑی صفت ہے. بس وفا ان کی حق میں, اور اس کے بعد 14ویں یا 15ویں صفت جو مولا بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ سخاوت کرے، لیکن سخاوت ایسی سخاوت نہیں جیسے آج کل کے لوگ کرتے ہیں، یا وہ سخاوت نہیں جو آپ لوگ کرتے ہیں. سخاوت سفا ان فی حق ہے، سخاوت کرے گا لیکن حق کے راستے میں کرے گا، سخاوت کرے گا لیکن صرف اس راستے میں کرے گا کہ جہاں سے کوئی نتیجہ نکلے. ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے سامنے آیا، لمبے لمبے رجسٹر کھولے ہوئے ہیں، نام، باپ کا نام، عمر، پتہ، ایک ایک چیز موجود ہے، دس دس دفعہ دستخط کرایا جاتا ہے، اس کے بعد 2 روپے یا 10 روپے یا 40 روپے تقسیم کیے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو سفی اعظم سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حاتم طائی کے قبول پر لات مار دی. مولا کہتے ہیں کہ سخاوت بالکل بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی سخاوت کا، اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک پیسہ نہ دیا جائے. سخاوت وہ ہے سخاون فی حق، جو حق کے راستے میں ہو، جو واقعا مستحق ہے اس کو سخاوت دی جائے. اسی لیے ارشاد ہے کہ امیر کے ہاتھ سے جب کبھی دولت تقسیم ہوگی تو ہمیشہ ایسے آدمی کے پاس پہنچے گی جو غیر مستحق ہے. امیر کی دولت کبھی مستحق کے ہاتھ میں نہیں جا سکتی. اسلام کا اصول یہی ہے، اسلام نے جو اصول قائم کیا ہے وہ یہی ہے کہ دولت امیر کی ہو، علم عالم کا ہو، علم اور دولت مل کر ہمیشہ حق والے کے پاس پہنچتے ہیں. چنانچہ اسی لیے یہ حکم ہے کہ جتنی تمہاری دولت ہے، جتنے تم سخاوت کرنا چاہو، اپنے ہاتھ سے سخاوت نہ کرو. پہلی وجہ اس کی ہے کہ جتنے ہاتھ بیچ میں شامل ہو جائیں ہر ایک کا ثواب تمہیں ملے گا. اگر تم براہ راست فقیر کو دو گے تو تمہیں ایک ثواب ملے گا، تم ایک واسطے کو ایک آدمی کو بیچ میں رکھ کر دو گے تمہیں دگنا ثواب ملے گا، تم دو آدمیوں کو بیچ میں رکھ کر دو گے تمہیں 3 گنا ثواب ملے گا. جتنے ہاتھ بیچ میں آتے چلے جائیں گے، جتنے مومنین بیچ میں داخل ہو کے چلے جائیں گے، ان سب کا ثواب تمہیں ملتا چلا جائے گا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ امیر جو سخاوت کرے گا تو وہ اپنی فطرت والے کو تلاش کرے گا، خود امیر ہمیشہ مذہب سے ہٹا ہوا ہوگا. مولا کا ارشاد ہے کہ جب کبھی کسی امیر کو دیکھو تو اس کے پہلو میں کسی غریب کا حق تمہیں دبا ہوا نظر آئے گا. مومن امیر چاہے مومن بھی کیوں نہ ہو، ایکسپشن کو چھوڑ کر، مستثنیات کو چھوڑ کر، امیر جب کبھی ہوگا تو یقیناً اس کی فطرت کے اندر وہ چیز آ چکی ہوگی جو فطرت قانونی کہلاتی ہے، جو قانون کے اندر تھی. چنانچہ جب کبھی وہ تقسیم کرے گا تو اپنے ہی منزل کو تلاش کرے گا، اپنے ہی جیسے کو تلاش کرے گا. اس کے مقابلے میں اگر تم وہی امیر عالم کے توسط سے اس دولت کو تقسیم کرائے تو ہمیشہ اس کا نتیجہ بھی نکلے گا اور ہمیشہ دولت کبھی ہاتھوں میں پہنچے گی. اور اسی لیے یہی بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں بھی تقسیم ہوتی ہے اور ایران اور عراق میں بھی تقسیم ہوتی ہے، ایران اور عراق میں بھی دولت کی تقسیم ہوتی ہے، پاکستان اور ہندوستان میں بھی ہوتی ہے، دونوں جگہ ہوتی ہے. لیکن ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، کبھی پروف لیس کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، کسی قسم کا کوئی ثمرا نہیں نکلتا، کیونکہ دولت ہمیشہ غیر مستحق کے ہاتھ میں جاتی ہے. عراق اور ایران میں جو تقسیم ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ نتیجہ آور ثابت ہوتی ہے. اور کیا نتیجہ نکلتا ہے جو حضرات وہاں جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنا خرچہ ہوتا ہے لیکن پورا ہوتا ہے. کیوں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ وہاں پر انہوں نے مولا کے ارشاد پر عمل کیا ہے کہ دولت کی تقسیم اس کے ہاتھ سے کرو جو نائب امام ہو، جو امام کے مقام پر بیٹھا ہے. وہ جب تلاش کرے گا مستحق کو تو اپنا جیسا مستحق ڈھونڈے گا کہ جس کے اندر صفات امام موجود ہو. تم اگر دولت کو دو گے تو تم ایسے کو تلاش کرو گے جس میں تمہاری صفات موجود ہو، اور تمہاری صفات والا اگر مومن بھی ہو سکتی اس کے اندر، بہرحال ان کافروں کی خوشبو موجود رہتی. تو سخاوت کی جائے، بہت اچھی چیز ہے یہ سخاوت کرنا، لیکن جس طریقے سے یہاں پر کی جا رہی ہے پر کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. تو کہے بہرحال مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ سخاوت کرتا ہے، لیکن ہمیشہ حق کے راستے میں کرتا ہے، حق کے واسطے سے کرتا ہے اور حق طریقے سے کرتا ہے، اور ہمیشہ حقدار کو اس کی سخاوت پہنچتی ہے. مومن کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ نظر ہو عبرت ہو اور سکوت ہو فکرت ہو، کہ مومن کی آنکھیں ہمیشہ بند رہتی ہیں. مومن کبھی نہیں دیکھتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مومن کو اندھا سمجھتا ہے. مومن کے سامنے کوئی بھی واقعہ پیش آ جائے کبھی بھی اس کی آنکھ نہیں کھلتی، لیکن جب کبھی اس کی آنکھ کھلے گی، جب کبھی وہ دیکھے گا تو عبرت کی نگاہ سے دیکھے گا. جس واقعے کو دیکھے گا تو یہی سوچ کر دیکھے گا کہ اس میں میرے لیے کیا سبق ہے، جو واقعہ میرے سامنے پیش آیا اس سے مجھے کیا ملے گا، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی مطمئن نظر نہیں ہوگا، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا. جس چیز پر اس کی نگاہ پڑے گی تو ہمیشہ نگاہ عبرت ہوگی. نگاہ عبرت کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ تصور یہ رہے گا کہ اس واقعے سے مجھے ایک سبق لینا ہے، اس واقعے سے میرے لیے ہدایت کی ایک روشنی چمکنا چاہیے. اور سکوت ہو فطرت ہو، مومن خاموش ہوگا، مومن کی زبان ہمیشہ بند رہے گی، لیکن جو سکوت ہوگا اس کا وہ سکوت اس لیے ہوگا، اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ فلموں کی باتیں سوچے گا، اس لیے نہیں ہوگا کہ اس کے ذہن میں یہ خیال ہوگا کہ آج ٹی وی پر کیا آنے والا ہے، اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ فلاں موسیقار کی دھن کو یاد کر کے کہے گا کہ کسی کے سے ہی دھن تھی. سکوت ہو فکر، جب وہ سوچے گا تو کوئی نہ کوئی فکر کی بات سوچے گا، کوئی نہ کوئی تفکر کی بات سوچے گا, کسی نہ کسی مسئلے پر غور کر رہا ہوگا, کسی نہ کسی امام کی حالت زندگی پر غور کر رہا ہوگا, کسی نہ کسی معصوم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہا ہوگا. تو وہ ہمیشہ اندھا ہے, لیکن جب دیکھتا ہے تو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. ہمیشہ گونگا ہے اور ہمیشہ بہرا ہے, لیکن یہ گونگا اور بہرا اس لیے ہے کہ وہ کچھ فکر کرے, کچھ مذہب کی حقیقت کی تلاش کرے. اور اس کے بعد دو بہت اہم صفتیں جو آج کل کے مومنین کے لیے ہیں, کہ یہاں ان سے پوچھا, کل ان سے پوچھا, ایک ہی مسئلہ ہم سے پوچھا, ایک ہی مسئلہ ہم سے پوچھا, ایک ہی مسئلہ ان سے پوچھا, ایک مسئلہ آپ سے پوچھا, اور نتیجہ یہ نکالا کہ ہمارے علماء ہر مسئلے میں لڑتے رہتے ہیں. ایک یہ کہتا ہے, ایک وہ کہتا ہے, ایک وہ کہتا ہے, اور پھر بھی میں مومن ہوں, پھر بھی میں مومن. یہ سب کہنے کے بعد بھی اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے. مولانا غالباً اسی زمانے کے لیے اور انہیں لوگوں کے لیے یہ ٹکڑا رکھ دیا تھا, اس سے ہام ہوں تعلم و مراجعت ہوں تفاہم. مومن کی کیا صفت ہے کہ وہ ہمیشہ سوال کرتا نظر آئے, ان سے بھی پوچھے گا, ان سے بھی پوچھے گا, ان سے بھی پوچھے گا, ان سے بھی پوچھے گا. لیکن پوچھنا اس کا اس لیے نہیں ہوگا کہ ان سب کو آپس میں لڑا دیا جائے, اس کا پوچھنا اس لیے نہیں ہوگا کہ ان سب کے اختلاف کو نکال کر یہ ظاہر کیا جائے کہ تقلید کا کرنا جائز نہیں, کیونکہ یہ سب کے ساتھ لڑ رہے ہیں, میں کسی سے نہیں لڑتا, اس لیے میری تقلید کی جائے, میں کسی کی تقلید کیوں کروں. تعلم مومن جب کبھی سوال کرے گا تو ہمیشہ صرف سیکھنے کے لیے کرے گا, کبھی سوال نہیں کرے گا, لیکن جب سوال کرے گا تو مقصد یہ ہے کہ کچھ حاصل, کچھ مجھے ملے, کچھ میرا فائدہ ہو. اگر یہ دونوں بالکل متضاد مسئلے بتاتے ہیں, ایک کہتا ہے کہ واجب ہے, ایک کہتا ہے حرام ہے, یا ایک ہی مجتہد کے فتوے دو مختلف علماء آپ کو بتا رہے ہیں, ایک کہتا ہے کہ آپ کی نماز صحیح ہو, ایک کہتا ہے آپ کی نماز غلط ہو, اس کا مقصد ان کی باتوں پر غور ہی نہیں کرے گا. اس سے خام ہو تعلم, کسی ایک سے پوچھے گا, مقصد صرف یہ ہوگا کہ مجھے کچھ علم حاصل ہو جائے, مجھے تعلم ہو جائے, مجھے ایک نئی بات مل جائے. اور مراد یہ تو ہوں تفاہم, ایک کے بعد دوسرے سے پوچھنا, دوسرے کے بعد تیسرے سے پوچھنا. امیر المومنین نے فرما رہے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں, کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہے. پوچھو ایک کے بعد دوسرے سے پوچھو, ایک ہی مسئلہ ایک کے پاس سے دوسرے کے پاس لے جاؤ, دوسرے کے پاس سے تیسرے کے پاس لے جاؤ, لیکن مراجعت ہوں, ادھر سے ادھر جانا صرف تفاہم ہوں, اس لیے ہو کہ میں اس مسئلے کو سمجھوں, میری سمجھ میں یہ مسئلہ آ جائے, یہاں سمجھ میں نہیں آیا تو وہاں آ جائے, وہاں نہیں آیا تو وہاں آ جائے. اگر دونوں متضاد باتیں کرتے ہیں تب بھی دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ دونوں غلط ہیں, بلکہ خیال یہ پیدا ہو کہ دونوں صحیح ہیں, لیکن میں ان کی بات کو نہیں سمجھ سکا, مجھے تیسرے کے پاس جانا چاہیے جو ان دونوں کی باتوں کو ملا کر سمجھا دے. تو مومن ہمیشہ سوال کرے گا اور ایک کے بعد دوسرے علماء کے پاس جائے گا, لیکن مقصد ہمیشہ اس کا نیک ہوگا. اس کے مقابلے میں جو غیر مومن ہے وہ بھی اسی پیٹرن کے اوپر عمل کرے گا, ادھر سے ادھر جائے گا, لیکن مقصد صرف یہ ہوگا کہ علماء کی کوئی ایک برائی نکال کر اس برائی کو اجاگر کیا جائے, اس برائی کو پھیلایا جائے, اس برائی کو دنیا کے سامنے لایا جائے, تاکہ ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ ہم براہ راست ایمان سے متصل ہیں, ہم تو بیچ میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ وقت ہو الہی الوسیلہ, خدا کے پاس پہنچنے کے لیے وسیلہ چاہیے, ایمان کے پاس پہنچنے کے لیے بھی ایک وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن ہم اپنی کتنی کم عقلی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم وسیلے کو نکال بیٹھے تبھی ہم مومن حقے سے بنیں گے. بہرحال علماء کے پاس جانا یا ان سے پوچھنا یا ان سے سوال کرنا یہ مومن کی صفات ہے. لیکن مقصد صرف یہ ہو کہ مجھے امام کی کوئی ایک بات معلوم ہو سکے, یا میں خدا کے احکامات کی صحیح طریقے سے تعمیل کر سکوں, اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے. ورنہ سوال کرنے والے تو عجیب و غریب سوال کرتے ہیں, آپ حضرات میں تو یہ کمی نہیں ہوگی, لیکن ذرا سا علم کم ہو تو یہی ہے کہ ایک لفظ کے فرق سے مسئلے کو غلط کر دیتے ہیں. دو مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دونوں کے دونوں علماء, ایک اس مسئلے کا یہ حل پیش کر رہا ہے, دوسرا یہ پیش کر رہا ہے. ایک صاحب آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر رکن زیادہ ہو جائے تو نماز باطل ہے یا صحیح, بتایا گیا کہ نماز باطل ہے. پہنچتے ہیں دوسرے کے پاس اور جا کر کہتے ہیں کہ میں رکو میں تھا, پیش نماز کے رکو میں تھا, ایک دم سے میں کھڑا ہو گیا, میں نے دیکھا کہ پیش نماز رکو میں ہے, میں دوبارہ رکو میں چلا گیا, میری نماز صحیح ہے یا غلط, بتایا گیا کہ آپ کی نماز صحیح ہے. تیسرے کے پاس پہنچے جا کر کہ آپ علماء کیا کرتے رہتے ہیں, ایک آدمی کہتا ہے کہ رکوع کے ڈبل ہونے سے نماز باطل ہے, دوسرا یہ کہتا ہے کہ رکوع کے ڈبل ہونے سے نماز صحیح ہے, آخر ایک فتوا آپ لوگ کیوں نہیں بتاتے. لیکن اللہ کے بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ غلطی علماء کی نہیں ہے, غلطی میری ہے, وہاں پر میں نے کچھ مسئلہ پوچھا, یہاں پر کچھ مسئلہ پوچھا, جواب لازمی طور پر الگ الگ ہوگا. لیکن نہیں, وہی سمجھتے ہیں کہ ہم غلطی نہیں کر سکتے, ہم تو معصوم ہیں, غلطی ہم سے نہیں ہو سکتی, غلطی تو صرف علماء سے ہو سکتی ہے. علماء خدا کے پتلے ہیں اور ہم حکمت کے پتلے ہیں, ہم کبھی غلط مسئلہ نہیں پوچھیں گے اور علماء کبھی صحیح مسئلہ نہیں بتائیں گے. تو اگر واقعان مومن بننا ہے, اس صورت میں ضروری ہے کہ ایمان کے اقوال پر بالکل صحیح طریقے سے اور صحیح نیت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ عمل کیا جائے, آج کل محرم شروع ہو چکا ہے اور علماء کے اوپر اعتراضات کا نیا دروازہ کھل چکا ہے. ہر محرم کا آنا جس طریقے سے سید الشہداء کے لیے مصیبت کا ایک دروازہ لے کر آتا ہے, اسی طریقے سے نائبین امام کے لیے محرم کا آنا ایک مصیبت کا آنا ہے. تو یہی سمجھتے ہیں, ہو سکتا ہے یہ خیال تک میں پیدا ہو جائے آج محرم نہ آیا ہوتا, جس کو دیکھیے کھڑا ہو کر ایک نہ ایک اعتراض کر رہا ہے, یہ 1000 لیتے ہیں, وہ 500 لیتے ہیں, یہ کوئی حسین کو فروخت کرتے ہیں, وہ ہمیں کچھ نہیں بتاتے, وہ ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ خود امام کو ان کے اوپر کتنا بھروسہ ہے کہ یہاں تک کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے بار امام جو غائب ہیں تو انہیں علماء کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے غائب ہیں. احتجاج سبرسی کے اندر جو روایت ہے اس کا مفہوم کو کسی طریقے سے ہے کہ امام بھی غائب ہے تو انہیں علماء کے بھروسے پر غائب ہے. اتنا امام کو بھروسہ ہے کہ جب تک کہ یہ موجود ہے تو میری یہاں پر اب ضرورت نہیں ہے, جس وقت یہ علماء ختم ہو جائیں گے اس وقت میری ضرورت پڑے گی. اور ہماری یہ حالت ہے کہ ہم اس کو نیکی سمجھتے ہیں, اس کو ثواب سمجھتے ہیں. تو بہرحال اگر ہم اس دائرہ ایمانی سے خارج ہو, ہم اپنے آپ کو ان سے منسوب نہ کریں, تو اس کے بعد جو ہمارا دل چاہے ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو انہی کے دائرہ محبت و معدت میں رکھ کر یہ چاہیں کہ ہم اس کے بعد بھی ہر ایک پر کیچڑ اٹھال سکیں, تو ہر ایک پر اٹھال سکتے ہیں لیکن علماء پر نہیں اٹھال سکتے. ہمارا علیہ نمبر بلاب گفتگو آج دوسری طرف چلی گئی تھی, لیکن انشاءاللہ آئندہ کچھ اہم صفات ابھی آنے والی تھی, لیکن آپ حضرات کی غالباً خوش قسمتی ہوگی کہ وہ صفات اس وقت نہ آ سکی, لیکن خیر بکرے کی ماں سب کا خیر بنائے گی. ان شاء اللہ آئندہ 12 محرم کو یہی صفات زیر بحث آئیں. اور کوئی سوال کرنا ہے تو ٹھیک ہے, یہ دونوں سورے اس میں اختلاف ہیں. ایک گروہ کہتا ہے مدنی ہے, ایک گروہ کہتا ہے مکی ہے, لیکن اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ مدنی ہے, کیونکہ جس واقعے کے بعد یہ نازل ہوئے وہ یہودی نے جادو کر دیا جس کے نتیجے میں سارے نظر یہی ہے کہ یہودی نے پیغمبر اسلام پر, یہودی نے یا اس کی لڑکی نے, اختلاف ہے, پیغمبر اسلام پر جادو کر دیا تھا. جادو کی وجہ سے پیغمبر اسلام بقول دوسرے مکتب فکر کے اپنے فرائض رسالت کو انجام دینے سے معذور ہو گئے, اور خود ہمارے مکتب فکر کے اعتبار سے پیغمبر کمزور ہو گئے تھے, بیمار پڑ گئے تھے, اور اس کے بعد بستر عدالت پر دراز ہو گئے. چنانچہ خدا نے ان کی صحت کے لیے یہ دو سورے نازل کیے کہ آپ ان کو پڑھتے جائیے. اور اس میں واقعہ یہ کہ ایک دھاگا تھا جس پر 7 یا 14 گرہیں لگی ہوئی تھی, وہ زمین میں دبا دیا تھا, اس کی ہوتی اس لڑکی نے 11 جس کی دونوں کی آیتیں ہوتی ملا تھا, اس کی گرہیں لگی تھی, کہا تھا کہ ہر آیت کو پڑھیے, گرہ کو کھولیے, آپ پر سے جادو اتر جائے. تو یہ واقعہ کیونکہ یہودی کا ہے اور مدینے میں پیش آیا, اس لیے اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ دونوں جو ہے مدد ہیں.
جی
تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں ان کو دیجیے اور غریب کے مستحق کو پہنچا دیجیے, یہ پہنچائیں گے, لیکن آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ کس مستحق کے ساتھ. اس روایت کا مقصد صرف یہ ہے کہ لینے والے کے بارے میں کسی کو معلوم نہ ہو کہ یہ پیسہ کس کو دیا گیا, کیونکہ جس کو ملے گا پیسہ وہ ہمیشہ آپ کے سامنے نظر جھکا کر بیٹھے. آپ 50 آدمیوں کو تقسیم کیجئے, ان کو دیجئے, لیکن یہ کہہ کر نہ دیجئے کہ آپ لیجیے, بلکہ یہ کہہ کر دیجئے کہ کسی مستحق کو پہنچا, یہ ان کو دیں گے, یہ کہہ کر کہ آپ مستحق کو پہنچا دیجیے. تو آخری والا آدمی کسی مستحق کو دے گا اور صرف اس کو نام معلوم ہوگا, باقی کسی کو نام معلوم نہیں ہوگا, یہاں تک جس کا پیسہ دیں. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مستحق ہے, واقعی مستحق نہیں ہوتا.
کسی کو
مشکل
ہے کہ ہر آدمی اتنا پابند
ہو, مطلب صرف یہ ہے کہ جو مال والا ہے اس کو وہ تو سمجھے گا کہ مستحق ہے, لیکن واقعی وہ مستحق ہے یا مستحق نہیں, کی ایک مسئلہ
جانتا ہے
اگر پورا اس کو یقین ہے, کیونکہ مستحق کی جو شرائط ہمارے یہاں ہے اس میں دو چیزیں شامل ہیں. پہلی چیز یہ شامل ہے کہ وہ مستحق ہو یعنی پیسہ وغیرہ نہ ہو, دوسری چیز یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو یعنی اپنے فرائض کو کم از کم انجام دیتا ہو یا کم از کم جمس اللہ کوئی گناہ نہ کرتا ہو, یہ مستحق ہے. عام طریقے پر اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا, جو دینے کو تو آپ عیسائی اور یہودی اور کافر کو بھی دے سکتے ہیں, لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ ثواب کے لیے اور زیادہ صحیح آدمی کے پاس جائے, اس کے اندر یہ شرط ہے کہ جس کو دیا جائے وہ خود صاحب ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ اعمال بھی انجام دیتا ہو, اپنے تمام واجبات کو انجام دیتا ہو.
بالکل
یہ شیطانی وقت کا ہے, آپ کا دل تو نہیں جا رہا لوگوں کو دکھانے کے لیے, آپ سے دینا چاہ رہا ہوں تو آدمی کی امداد کے لیے, لیکن دل میں یہ خیال پیدا ہو یہ شیطانی وسوسہ ہے اور اس وقت ضرور صدقہ دے. کیونکہ اس سے پہلے روایت کئی جگہ آ چکی ہے کہ الوقت